الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال الله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وقال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمادی الثانی کی 11 تاریخ 1446 ہجری کا برس اور 13 دسمبر 2024 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ المکرمہ میں چند اہم واقعات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بعثت کے بعد چند اہم نکات کی طرف اشارہ کرنا ہے، چند اہم واقعات کی طرف اشارہ کرنا ہے، یا خلاصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد جو 13 سالہ زندگی ہے مکہ المکرمہ کی، اس میں چند اہم واقعات جو پیش آئے ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 برس کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی، اس کا اظہار اور اعلان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف نبی ہیں بلکہ سید الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ یہاں صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ظاہری طور پر نبوت عطا ہوئی تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خفیہ اور پھر اعلانیہ تبلیغ اور دعوت کا حکم دیا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے سب سے اہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی ہیں اور آپ کے چاچا بھی ہیں، جن کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مشرکین کے سردار نے زود و کوب کیا، زبانی طور پر طعن و تشنیع کی، بہت زیادہ اس نے برا بلا کہا، تو ان کی باندھی اس بات کو دیکھ رہی تھی، تو یہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو ان کو اطلاع دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ گئے، اس وقت وہ بیت اللہ کا جو مطاف تھا وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہاں جا کر خوب اس کی خبر لی، اس کو مارا پیٹا ابو جہل کو، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اسلام کا سب سے پہلا اور اول گہوارہ تعلیم کا غار حرا ہے، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے خلوت میں عبادت کیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر تعلیم کا گہوارہ ایک مومن، ایک اسلام والے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب دار ارقم، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا تعلیم اور ایمان اور دعوت تبلیغ ایک گھر سے شروع فرمائی، اور وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقیم تھے۔ پر تیسرا اس کے بعد آگے جا کر، یہ تو مکہ المکرمہ میں ہے، پھر مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا اوپر اٹھایا ہوا ایک چبوترا تھا مخصوص، جس کو اصحاب صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اگر اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ کا ہمیں علم ہے تو وہ غار حرا، پھر اس کے بعد دار ارقم، پھر اصحاب صفہ کا وہ چبوترا مسجد نبوی آج بھی وہاں اسی حالت میں موجود ہے۔ تو وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم میں پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ اس طرح مجھے علم ہوا کہ فلاں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، میں نے اس کا بدلہ لیا کہ آپ خوش ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ میں اس وقت خوش ہوں گا اگر آپ ایمان قبول کر لیں گے، مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی۔ چنانچہ اس موقع پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بہت محبوب تھے، تقریباً ہم عمر بھی تھے، اور یہ بہت دلیر، نڈر اور بہادر تھے۔ ان کو بے دردی کے ساتھ جنگ احد میں، مقام احد پر شہید کیا گیا، بہت زیادہ ان کو زخمی کیا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی دکھ ہوا، انتہائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غم ہوا۔ اس جنگ کے موقع پر تقریباً 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، وہ اس انداز سے کہ دوسرے مسلمان کے جنازہ رکھا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی جنازہ پڑا رہا، دوسرے مسلمان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنا دیا جاتا۔ اس طرح ان کا بار بار 70 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا، اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید غم تھا ان کی شہادت، یعنی ان کی وفات پر۔ اگرچہ شہادت میں مسلمان کا ایک اعزاز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی کی وفات پر ایک طبعی جو غم ہوتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سید الشہداء کا لقب عطا کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء، یعنی جتنے بھی شہداء ہیں ان کے سردار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا۔ اور اس کے بعد دوسرا اہم واقعہ، ایک صاحب تھے، بہت بڑے شاعر بھی تھے اور اپنے علاقے کے بڑے سردار بھی تھے، حاکم بھی تھے، زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جب آئے تو کفار نے ان کو کہا کہ یہ جادوگر بھی تھے، یہ جادو بھی جانتے تھے، تو کفار نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا شخص ہے جو بھی ان کی مجلس میں چلا جاتا ہے تو ہم سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، تو آپ اگر ان کا کوئی علاج کر دو۔ تو کفار کو یہی شبہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی جادو کا اثر ہے، سحر ہے، اسی وجہ سے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے تو کبھی کسی نے نہ آپ کو جادوگر کہا، نہ ساحر کہا، نہ مجنون کہا، نہ کچھ اور کہا۔ تو بہرحال جب یہ وہاں گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ جب یہ خطبہ پڑھا تو یہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ اس خطبہ کو دہرایا، پھر انہوں کے مطالبے سے تیسری مرتبہ جب اس کلمے کو، اس خطبے کو دہرایا، انہوں نے کہا تو میں نے تو کبھی اس طرح کا کلام اپنی زندگی میں نہیں سنا، یہ تو نہ جادو ہے، نہ سحر ہے، نہ کچھ اور ہے۔ تو فوراً وہ کلمہ پڑھ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، انہوں نے کہا کہ نہ صرف میں خود اسلام قبول کرتا ہوں بلکہ میں اپنے پورے قبیلہ کی طرف سے بھی ان کے لیے بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ اتنا بڑا، یعنی ان کو اپنی قوم پر اتنا یقین تھا کہ جب میں ان کو جا کر کہوں گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے ایمان قبول کر لیا، تو وہ میرے کہنے پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اسی وجہ سے ان اپنے قبیلے کی نیابت میں انہوں نے بھی ایمان لے کر آئے، اسلام قبول کیا۔ اور کفار اس انتظار میں تھے کہ اب بڑا مزہ آئے گا، بڑا ٹھٹھے لگیں گے، بڑا یعنی دل لگی ہوگی کہ ہم نے تو ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے بھیجا ہے، اب ان کو کیا پتا تھا کہ اب اس کا خود کا علاج ہو گیا ہے، وہاں اس کا خود کا علاج ہو کر وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی آغوش میں آ چکا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا اہم واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اصل میں کفار نے، ابو جہل نے اور دیگر رؤساء کفار نے یہ اعلان کیا کہ یہ روز روز کے جو جھگڑے ہیں اس کو نمٹا دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اردو میں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو نہ ہی یہ مدعا ہوگا اور نہ ہی یہ لڑائی جھگڑا ہوگا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ قتل کر دے گا تو اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا، یہ انہوں نے اعلان کیا۔ یہ تو ہمیشہ ہی کافروں کا وتیرا رہا ہے، طریقہ واردات رہا ہے کہ جب کوئی خود وہ کچھ کام نہیں کر سکتے تو پھر انعام مقرر کرتے ہیں تاکہ لوگ لالچ میں آ کر پھر ان کے جال میں پھنس جائے اور پھر الٹا کام کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی کافی سمجھ بوجھ والے تھے، تو ان جا کر اپنے جنہوں نے اعلان کیا تھا ان کے پاس گئے کہ کیا تم خالی یہ اعلان ہی کیا ہے یا کچھ سچ مچ میں کچھ دینے کا بھی ارادہ ہے؟ جب ان سے پکا وعدہ لے لیا کہ ہاں اگر تم نے یہ کام کر دیا تو ہم ضرور 100 اونٹ آپ کو انعام میں دیں گے، تو جب ان کو یقین ہو گیا کہ کافر یہ جو لوگ سردار انہوں نے جو اعلان کیا ہے تو یہ حقیقتاً یہ دیں گے، تو نکلے تلوار لے کر، اور تلوار بھی نیام سے باہر، عمومی طور پر تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں لیکن یہ بعض اوقات نکالتے ہیں اس وقت جب پتہ ہو کہ سامنے دشمن ہے، جب بھی موقع آئے تو فوراً اس پر حملہ کریں گے، اس کا کام تمام کر دیں گے۔ تو راستے میں ایک شخص ملے نعیم، انہوں نے کہا کہ کدھر کا ارادہ ہے، ہاتھ میں دیکھا کہ حضرت عمر ہے، اور پھر اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی پروردگار سے، اے اللہ دو شخصوں میں سے ایک شخص کو ایمان کی نعمت سے نواز دے تاکہ اس کی برکت سے مسلمانوں کو تھوڑی قوت مل جائے۔ اور عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قرہ تھا ایمان کا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمایا۔ تو بہرحال یہ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کدھر جا رہے؟ کہا کہ اس طرح یہ ہے کہ روز روز کا یہ جھگڑا ہے، میں آج اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اتنا آسان تو نہیں ہے، قریش ہے، پھر ان کا خاندان ہے، ہاشمی خاندان ہے، تو اگر تم نے یہ کام کر لیا تو یہ تم بھی نہیں بچ سکتے ہو۔ تو پھر اسی طرح سعید بن زید، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی تھے، اور یہ 10 مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل قدر صحابی، بڑے یعنی اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تم اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی یہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو جب وہاں چلے گئے، گھر میں جا کر دیکھا تو تلاوت ہو رہی تھی، تو جب دیکھا کہ عمر ہے، پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بڑے بڑے کباڑ ہوتے تھے، دروازے ہوتے تھے اور کنڈیاں وغیرہ نہیں لگاتے تھے، بند کر لیتے تھے، بعض اوقات بند بھی نہیں کرتے تھے، تو ایسے ہی اندر قرآن جی کی تلاوت ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز سنی، تو جی ان کو پتہ چلا کہ یہ آئے ہیں، تلوار ہاتھ میں تلوار ہے، تو فوراً چھپ گئے۔ تو پھر پوچھا دونوں کو، زود و کب کیا، مارا پیٹا خوب۔ تو جب تھک گئے تو ان کی بہن نے کہا کہ تم ہماری جان سے جانتے ہو نکال سکتے ہو، جسم سے جان نکال سکتے ہو، لیکن اس کلمے سے ہم سب کو دستبردار نہیں کروا سکتے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی پشیمان ہوئے کہ میں نے ایک عورت زاد کو اس طرح مارا، اور وہ بھی میری بہن، اور ظاہر ہے کہ ان کی بہن تھی، وہ بھی یعنی اپنے ایمان میں پختہ تھی، پرعزم تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ لاؤ مجھے دکھاؤ کہ کیا تم کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا تم تو ناپاک ہو، پھر کس طرح میں ان کو کروں، کس طرح پڑھوں؟ تو کہا جاؤ جا کر غسل کرو، پاک صاف ہو جاؤ، پھر تمہیں پڑھایا جائے گا۔ تو جا کر گئے، غسل کیا، پاک صاف ہوئے، تو پھر سورۃ طہٰ کی، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ تو یہ جب پہلی آیت کریمہ پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت ہی متاثر ہو گئے، اور پھر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس موقع پر وہی تھے دار ارقم میں، تو وہاں گئے تو دیکھا کہ باہر حضرت عمر، دروازہ کھٹکھٹایا یا تو دیکھا کہ باہر حضرت عمر ہیں، تو اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام، انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح آئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو ان کا ارادہ اچھا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے انہی کا کام تمام کروں گا میں۔ وہ بھی دلیر و بہادر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوا تھا، آپ نے ان کے سینہ مبارک پر اس طرح ہاتھ مارا، کہ کیا عمر ابھی وقت نہیں آیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں اسلام قبول کرنے کے لیے ہی تو آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگایا، اور پھر جا کر انہوں نے بیت اللہ میں اعلان کر دیا کفار سرداروں کے پاس کہ میں آگے ہوں، میں اسلام ایمان قبول کر لیا ہے، اگر کوئی کسی نے میرا مقابلہ کرنا ہے تو آ جاؤ، میں ادھر ہوں، اور علی الاعلان میں عبادت کر رہا ہوں، اور کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، اولاد کو یتیم کروانا ہے، تو آ جاؤ میدان میں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے، یہ بھی واقعہ ہوا، اسی طرح پھر مسلمانوں کو زیادہ تکالیف اور ان کا پیچھا اور ان کو مارنا پیٹنا، ان کو ہلاک کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ تم ہجرت کر لو، پہلی حبشہ کی طرف، ایتھوپیا جس کو بولتے ہیں، یہ افریقہ جو بر اعظم ہے اس کے اوپر شمال میں چھوٹا سا ایک ملک ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، تو وہاں کی طرح ایتھوپیا کی طرف ہجرت فرمائی، 12 افراد اور 5 اور عورتیں تھیں، تو یہ 17 کل افراد ہجرت کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جب پہنچ گئے، تھوڑی دیر کے بعد، ان کو ورثہ کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ کفار اور مشرکین جتنے بھی تھے مکہ کے، وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ تو حالانکہ یہ خبر جھوٹی تھی، افواہ تھی، تو جب ان کو یہ خبر مل جا رہی کہ جو دشمن تھے ان کو پتہ چلا کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو یہ واپس آ گئے۔ تو جب واپس آ گئے تو یہ خبر جھوٹی تھی، تو پھر دوبارہ مسلمانوں نے ہجرت کی۔ اس دوسری ہجرت میں 86 افراد، 86 مرد تھے اور 17 عورتیں تھیں، جنہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ جب وہاں ہجرت کر لی تو ظاہر ہے کہ کفار، ان کا کام ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو تنگ کرنا، تکلیف پہنچانا، اور مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دینا، ہر زمانے میں ان کا یہ طرز عمل رہا۔ تو اور پیچھے چلے گئے، وہاں حبشہ میں جا کر بادشاہ کے پاس کچھ ہدیہ بھی لے گئے، اور جا کر کہا کہ اس طرح ہمارے کچھ افراد وہاں سے بھاگ کر آپ کے پاس آگے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کو واپس کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے، تو بادشاہ نے بلایا اور جا کر ان سے 3 سوال کیے کہ اچھا یہ بتاؤ، ان سے پوچھو، یہ کافروں سے، یہ پہلا سوال ان سے یہ پوچھو کہ ان سے کہ کیا ہم غلام ہیں ان میں سے کسی کے، مقام مکرمہ میں کسی لوگوں کے، جو ہم بھاگ کر آگے ہیں، لہذا ہمیں واپس کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم غلام نہیں۔ پھر دوسرا سوال ان سے یہ کیا کہ یہ بتاؤ، کیا ہم میں سے کوئی قاتل ہے، کسی کو قتل کر کے یہاں بھاگ گئے ہیں، کہ لہذا اس کے قصاص کے لیے ہمیں واپس وہاں لے جایا جائے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تیسرا سوال یہ بتاؤ کہ کیا ہم نے کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈکیتی کی ہے، کوئی مال کسی کا لوٹا ہے، تو جو اس وجہ سے کہا ہم واپس، ہمیں وہاں لے جایا جائے اور وہاں اس کا بدلہ لیا جائے؟ ان کا نہیں۔ تو پھر جب ان میں سے نہ ہم جو ہے غلام بھاگے ہوئے ہیں، نہ ہم قاتل ہیں، نہ ہم چور ڈکیت ہیں، تو پھر کیوں وہ ہمیں واپس کیا جائے؟ تو بہرحال یہ اس طرح جب معاملہ رفع دفع ہو گیا، تو پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کو کہا کہ، پھر بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھی کیا ہے تمہاری، کیا تمہارے نبی کی تعلیمات؟ انہوں نے کہا کہ ہماری تعلیمات تو یہ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے تھے، ہم قطع تعلقی کرتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق مانتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، ماردار کرتے تھے، اولادوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور اس طرح 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 کے ہمارے اندر جرائم تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور آ کر ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ ایمان لے کر آؤ، اور پھر جو ہے ہر ایک حقوق ادا کرو، اور بلا وجہ کسی کو قتل نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تم رہو، اور جو ہے امانت میں خیانت نہ کرو۔ یہ سب ہمیں بتایا، تو ہم تو بھائی بھائی بن کر رہ گئے۔ پہلے جو ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، مال کے دشمن تھے، اور تو اب ہم جو ہے بھائی بھائی بن کر۔ کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے بادشاہ نجاشی، اس نے کہا کہ میں تو ان کو نہیں آپ کے پاس بھیجنے والا آپ کے ساتھ۔ پھر انہوں نے سازش کی کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ گزارے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ بادشاہ جو ہے عیسائی ہے۔ اب دیکھیں کافروں کی چال کہ کہیں بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دینا۔ تو پھر دوبارہ بلایا، پوچھا تو حضرت جعفر تیار، اس موقع تک سورہ مریم کی یہ نازل ہو چکی تھی، تو اس کے پہلے دو رکوع حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت فرمائے، جس میں عیسائیت کا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا اسلام کا جو موقف ہے، عقیدہ ہے، وہ بیان ہے۔ تو جب وہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ اس میں رتی برابر، بال برابر بھی ہمارا اس سے کوئی عقیدے میں انحراف نہیں ہے، کوئی اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ تم جو ہے اپنے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس یہاں رہ سکتے ہو، کوئی تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ان کو آفر ان کو کہا تم اس سے بھاگ جاؤ، اس سے نکل جاؤ۔ اور ان کا جو ہدیہ لے کر آئے تھے ان کو کہا کہ یہ لے جاؤ، مجھے تمہارا ایسا ہدیہ نہیں چاہیے۔ ان کو رسوا کر کے نکال دیا۔ اور پھر اس طرح ایک اور واقعہ کہ پھر مسلمانوں کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ وہ سوشل بائیکاٹ کہ اس میں تقریباً 2.5 سے 3 سال شعبہ ابی طالب کے اندر مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا، باقاعدہ لکھا کہ کوئی ان کے ساتھ لین دین نہیں کرے گا، کوئی چیز ان کو نہ بیچی جائے گی نہ کوئی خریدی جائے گی۔ اور یہ اس طرح معاملہ تقریباً اتنے مسلمانوں کو مشقت ہوئی کہ جو تھے قریش تھے وہ اگرچہ کافر تھے، لیکن انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیا۔ مطالبہ ان کا حضرت طالب رضی حضرت ابو طالب سے یہی تھا کہ ان کو ہمارے سپرد کر دو، ہم ان سے خود ہی نپٹ لیں گے۔ ان کا نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو خود بھی ان کے ساتھ محصور ہو گئے اور تکالیف اٹھائیں، کھانے پینے کو نہیں، کوئی پیسہ دے کر بھی نہیں خرید سکتے، جیسے آج غزہ کے اندر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مسلمان، وہاں کے مسلمانوں کو آسانی پیدا فرمائے، آزادی نصیب فرمائے۔ تو اس طرح وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ، پھر جو ہے 3 سال کے بعد آپ نے پیشن گوئی کی کہ وہ جو معاہدہ تھا وہ اس کو گن کھا گئی ہے، اور جو صرف اللہ کا نام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی۔ آپ کی جب بتایا، جا کر دیکھا تو ایسا ہی تھا، پھر وہ ختم ہوا۔ اور اسی طرح پھر حضرت ابو طالب کا انتقال کچھ دنوں کے بعد ہو جاتا ہے، پھر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج پیش آتا ہے، اور پھر طائف کے مندر بھی گئے۔ یہ کچھ موٹے موٹے واقعات تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سیرت کو اور صورت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔